ایک سوال جو محترم آفتاب صاحب کو میسج میں بھیجا گیا ہے، اس پہ بات کئی مرتبہ ہو چکی. وہ بچہ جس کے والد کا معلوم نہ ہو، اسے عیدی سینٹر سے خریدنا یہ بہت بڑی نیکی کی بات، بہت بڑی نیکی کا کام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما ایسے بچوں کو نہ صرف یہ کہ خوشی سے لے لیتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی بندوبست کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا بچہ لے لیا تھا جس کو کوئی خاتون گلی میں چھوڑ گئی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے اتنی محبت، اتنے تعلق کا اظہار فرماتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین ہونے کے باوجود، اتنی ہیبت اور اتنے روب کے باوجود، اس بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے اور اس کے منہ سے تھوک یا لعاب گرتا تھا اور وہ ان کے کپڑوں کو اور ان کے کندھے کو اس میں گیلا کر دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس بچے سے ہنستے کھیلتے تھے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے، یہ خرید و فروخت جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. جس حد تک ہو سکے اس کے پیسے ادا کرنا، اس سے بچنا چاہیے. اور کسی بھی سینٹر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ انسانی بچوں کی خرید و فروخت کا کوئی کاروبار شروع کرے. تیسری چیز جو آپ نے دریافت فرمائی ہے، اس بچے کا حسب و نصب کیا ہوگا؟ وہ عیدی سینٹر والے جو بتا دیں کہ کوئی آدمی اپنا نام لکھ لے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا تھا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ اسٹیٹ کا بچہ ہے، اور پھر اپنا نام فرمایا تھا کہ اس بچے کے والد کے طور پہ میرا نام لکھ لو، کیونکہ یہ بچہ در حقیقت اسٹیٹ کی ملکیت ہے. اس بچے کے جتنی بھی رشتہ داریاں اور جو چیزیں ہیں، جب پالنے والوں کے پاس بالغ ہو جائے گا تو اس پہ تمام احکامات وہ لاگو ہوں گے جو احکامات غیر محرم کے ہوتے ہیں. یعنی وہ دوسرے بچے اس کے دوست بن جائیں گے، حقیقی بھائی نہیں بنتے. وہ لڑکیاں بہنیں کہنے کے تو ہیں مگر ان کو پردہ کرنا پڑے گا، عمر چھوٹی ہے تو. اور ماں کا رتبہ جس نے اختیار کیا ہے، وہ اگر اس بچے سے عمر میں کم ہے، یا کمی کا مطلب یہ کہ ان کی عمر تھوڑی ہے، تو اس سے پردہ کریں گی. یہ سارے احکامات اسی طرح سے لاگو ہوں گے. رکوع اور سجدے میں یہ جو دوسرا پیپر آیا ہے انگلش میں، جو سوال لکھے ہیں دو، انشاءاللہ اس کو آئندہ لے لیں گے. نماز اوپر پڑھ لیجئے. رکوع کی دعاؤں کے متعلق آپ نے دریافت فرمایا ہے، یہ پہلے بھی گزر چکا کہ رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ، ساری تعریف تیرے لیے ہے. اللہ، اتنی زیادہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں جو تیری بلند ذات کے مطابق ہو. وعظیم سلطانک، اور جتنی بڑی تیری سلطنت ہے، اے اللہ اس کا چپا چپا بھر جائے میں جو تیری تعریف کرتا ہوں. رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ دعا بھی مانگتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت، اوپر چلے جائیے نماز کے لیے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لک رکعت، اللہ میں نے آپ کے لیے رکوع کیا، ولک اسلمت، اللہ میں نے تیرے لیے اسلام قبول کیا، وبک آمنت، اور اللہ میں آپ پہ ایمان لایا، وانت ربی، اللہ مجھے پالنے والا تو ہی ہے، خشع سمعی و بصری، میری آنکھیں جھک گئیں اور میرے کانوں نے اپنے آپ کو بچھا دیا، و مخی و عظامی، اللہ ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے، جو میرا دماغ ہے اور میری ہڈیاں، و عصبی، اور میرے جتنے بھی اعصاب ہیں، وہ مستقلت بھی قدم آیا، اور جن دو پاؤں کی طاقت کے ساتھ میں کھڑا ہوں، للہ رب العالمین، اللہ یہ سب کا سب تیرا ہے، یہ سب کا سب میرا نہیں، تیرا ہی اپنا ہے، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا بھی مانگتے تھے، سبحانک لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ سجدے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی دعائیں مانگتے تھے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو، جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، اس کا یہ کیا کہتے ہیں، جو یہ کام، یہ جو کیمرہ وغیرہ ہے، جو بھی، ان لوگوں سے منگا لیجئے گا، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے رکوع اور سجدے میں دعائیں وغیرہ جو ہیں انہیں طویل مانگنا چاہیے، خاص طور پہ جمعے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احمق ہے وہ مولوی و عالم دین جو لوگوں کو خطبہ لمبا کرے اور نماز چھوٹی پڑھے۔ اس لیے جتنے منٹ کا خطبہ دیا جاتا ہے، نماز بہرحال اس سے لمبی ہونی چاہیے۔ کیا شوق ہے کہ اپنے آپ کو بے وقوف اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کرا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں غمزدہ لیٹے تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ بھی واقعہ آج ہم نے جمعے کی بیان میں بھی سنایا ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کو ادبا کی جو بحث ہے، راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کی، اور بلغا اور ادبا پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے وہاں مل جائے گا۔ وہاں یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عازل بی اہل الکوفہ، ان کوفہ والوں نے مجھے بہت ستایا ہے، تنگ کر کے رکھ دیا۔ اذا ولیت علیہم الفاجر القوی فجروہ، جب میں کسی ایسے آدمی کو ان پر مسلط کرتا ہوں، افسر ان کا بناتا ہوں جو زیادہ پرہیزگار اور متقی نہیں ہوتا، تو یہ اس کے خلاف اٹھ کے مظاہرے کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا وَلَّيْتُ الْمُؤْمِنَ، پھر میرے پاس آ کے مدینہ میں کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا، یہ تو اتنا خراب اور اتنا خراب حکمران ہے، میں بھی کسی مومن آدمی کو بھیج دیتا ہوں جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے، مجنو، تو یہ اس کو توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسے حکومت نہیں کرنی آتی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اور انہوں نے کہا، حضرت، مومن اگر ضعیف ہے، کمزور ہے، نہیں زیادہ چالاک، تو یہ ساری چیزیں اس کے ذمے، والی کا ذوق ہو، لیکن اس کی کمزوریاں جو ہیں نا، یہ آپ کی حکومت کو ڈاواں ڈول کر دیں گی، آپ کی حکومت خراب ہو جائے گی۔ والفاجر القوی، اور شدید گناہگار آدمی اگر طاقت کے ذریعے عوام کو سیدھا رکھ سکتا ہے، فعلیہ فجورہ، تو گناہ اس کے اور اللہ کے درمیان، لیکن آپ کی حکومت کو وہ گرنے نہیں دے گا۔ قال صدقت، عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، پھر ٹھیک ہے، آئندہ سے ایسے ہی کریں گے۔ واللہ الکوفہ، اور حضرت فرمایا، مغیرہ تم جاؤ اور تمہیں کوفے کا گورنر مقرر کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگرچہ نیکی تقویٰ میں اتنے بڑھے ہوئے نہیں ہو، لیکن لوگوں کو قابو کرنا تمہیں خوب آتا ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ اتنے ذہین تھے، ایسی بات ان کی یاد آئی، ہمیشہ چار شادیاں رکھتے تھے، طلاق بھی دے دی تو فوراً چوتھی کر، ایک جگہ پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا، حضرت، ہم نہ تو نہیں کر سکتے، آپ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ کی عمر میں اور ہماری بچی کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ تو فرمانے لگے کہ تم اس کا رشتہ کہاں کرو گے، ان کا ایک اور لڑکے کا رشتہ بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی بڑے مالدار آسامی۔ تو فرمایا، تم اس طرح نہیں کر سکتے کہ اس لڑکی کو اور مجھے گفتگو کا موقع دو اور وہ لڑکا بھی بات کرے، پھر اس کے بعد لڑکی پہ چھوڑ دو، جو وہ انتخاب کر لے۔ بات ہوئی، لڑکی نے بات کی، اس نے کہا کیا کماتے ہو، کتنی آمدن ہے؟ تو اس نے کہا آمدن تو ایک ایک پائی گن کے خرچ کرتا ہوں، ماں باپ کو بھی دیکھتا ہوں تو پورا حساب کرتا ہوں کہ امی نے کتنے خرچ کیے اور ابا کتنے پیسے لے گیا۔ پھر اس کے بعد باری تھے سے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی، تو مغیرہ رضی اللہ عنہ سے ساری چیزیں پوچھی۔ اس سے کہا حضرت آپ خرچ کیسے کرتے ہیں پہلی بیوی میں؟ ان کا مجھے نہیں بھی یہ خرچے خرچے آتے، میں تو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی بھر کے اپنی تین بیویوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک دے دیتا ہوں، پھر جب ختم ہو جاتا ہے پیسہ پھر وہ کہتی ہیں پھر میں دے دیتا ہوں، پھر کہتی ہیں پھر دے دیتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں حساب رکھا اور نہ یہ لیا پوچھا ہے کہ کہاں خرچ کرتی ہو۔ وہ اللہ کی نیک بندیاں اچھی عورتیں ہیں، جہاں بھی خرچ کریں میرا کوئی دخل نہیں، اور اگر چوتھی ہو گئی تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، سونا دے دیا کروں گا خرچ کر لے گی، نہ میں نے پوچھنا ہے۔ تو اٹھی اور ماں باپ سے کہنے لگی یہ زیادہ اچھا ہے، یہ بوڑھا زیادہ اچھا ہے۔ جیسے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی جو سیاست تھی نا وہ ایسی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کا تم نہیں چلے،
بوڑھوں کی ویلیو ہمیشہ رہتی
ہے۔ ہاں جی دل جوان ہو بس۔ وکانا یقول ابدأ اشکو الی اللہ بلادۃ امین، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالی ہی سے شکوہ ہے کہ میں کیا کروں۔ جو آدمی بہت نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے یا اللہ وہ زیادہ عقل مند نہیں ہوتا، کند ذہن ہوتا ہے، جو کسی نے کہہ دیا بس سن لیا۔ وہ یقظت الخائن، اور اللہ میری حکومت میں جو چور ہے نا یہ سوتے نہیں، مطلب ہے کہ چور بڑے چالاک بڑے حاضر دماغ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں سے گورنمنٹ کا پیسہ برباد کرنا ہے، یہ اپنا کام کر جاتے ہیں، اور جنہیں میں بھیجتا ہوں وہ نیک پاک لوگ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ سوس والے آئے، ان لکھا ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ جو آپ کا گورنر ہے وہ بہت زیادہ خراب آدمی ہے۔ فاستحضروا، انہوں نے کہا بلا لو اس کو، پھر وہ آ گیا کبھی، تو انہوں نے اسے ڈرایا اور انہوں نے کہا اشد من الخیانت یا امیر المومنین، امیر المومنین پلے درجے کا مال لوٹنے والا ہے۔ تو انہوں نے ٹیک لگائی، بیٹھ گئے اور ٹیک ہٹا دی، اور ان کا قالوا لم یسجد للہ سجدتن قط، ان کا حضرت ایک نماز ایک سجدہ کرتے ہوئے ہم نے اس ظالم کو نہیں دیکھا، بالکل نماز نہیں پڑھتا، اور پیسے کی خورد برد یہ سب ہوتی ہیں۔ ظاہرتاً منذ ولی سوس، جب سے سوس کا علاقہ اس نے سنبھالا ہے کبھی مسجد نہیں آیا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا ما ابالی اللہ یسلی داخلاً او خارجاً، یہ نماز گھر میں پڑھتا ہے مسجد پڑھتا ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے اس سے۔ اذا ہوا عد الامانہ، جب تک کہ میں تحقیق کر لوں گورنمنٹ کا پیسہ اس نے اگر گڑبڑ نہیں کیا، تو میں اس الزام پہ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا میں اسے بے دخل نہیں کروں۔ یہ ہے، اس لیے جو آپ نے سوال بھجوایا تھا ادریس سلیمان صاحب، یہ اس کا جواب ہے، آپ کو اس کی فوٹو کاپی چاہیے ہو تو بتائیے گا۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دم کٹا درود نہ پڑھو۔ جی ہاں، یہ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے سنن النسائی میں، جہاں انہوں نے کتاب الصحف کا باب باندھا ہے کہ اگر نماز میں کوئی بھول جائے تو سجدہ صحف کیسے پڑھے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت وہاں آئی ہے کہ انی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے سوال یہ پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی بات پوچھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ پہ درود بھیجتے رہنا اور دعا کی کوشش کرتے رہنا، اور ہمیشہ درود یہ پڑھنا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو شامل کیا، اس لیے منع فرمایا کہ دیکھو جو تم میں سے میری آل پر درود نہیں بھیجے گا وہ دم بریدہ ہے، یعنی کٹا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ روایت سوائف محرکہ میں ابن حجر بھی لائے ہیں، ابن حجر یہ دوسرے ہیں، عسقلانی نہیں رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دم کٹے ہوئے درود مجھ پہ نہ بھیجا کرو. تو عرض کیا گیا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد, بس یہ پڑھتے رہو اور میری آل کو نہ ملاؤ تو یہ مت کیا کرو, بلکہ یوں پڑھا کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ارشاد فرمایا یہ پڑھو پورا درود. اتنی بات تو نسائی میں بھی آئی ہے, سوائے کے محرکہ میں بھی آئی ہے. اب اس پہ بحث چھڑی ہے آگے کہ کیا یہ دم بریدہ, دم کٹا ہوا, جانور کی دم کٹ جائے تو برا لگتا ہے نا, کیا کیا جائے؟ کیونکہ دیگر روایات میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے متعلق درود کا کہا ہے. صحیح احادیث ترمذی وغیرہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ پوچھا ان کا کہ نانا مجھے دعائے قنوت سکھا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت سکھائی اور اس میں یہ آتا ہے کہ بیٹے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت, آخر پہ آتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب دعا پوری ہو جائے تو پھر یہ کہا کرو کہ وصلی اللہ علی نبیہ الکریم. ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا یہ کہا کرو کہ وصلی اللہ علی محمد. تو بحث ہوئی ہے اس پہ کہ دم کٹا ہی ہے اگر یہ, تو کئی روایات صحیح بھی آئی ہیں, وہاں کیا کریں؟ تو اس پہ مختلف محدثین کی مختلف آراء ہیں, لیکن سب سے زیادہ جس میں وسعت اور گنجائش ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے پاس سے پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کے و آلہ وسلم کے اپنے پاس سے تو یہ کرنا چاہیے, اور اگر کوئی درود حدیث میں آ گیا ہے تو جو الفاظ وہاں ہیں اسی کے مطابق پڑھنے چاہیے, بس اس میں نہ اضافہ کرے نہ کمی کرے. اور جب اپنے پاس سے پڑھنا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد, اس کے بعد وعلی آل سیدنا محمد کا یہ اضافہ کرے تو وہ دونوں چیزوں سے بچ جائے گا, نہ دم کٹا درود پڑھنے میں آئے گا اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صرف اپنے متعلق فرمایا وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی سیدنا محمد وصلی اللہ علی نبی الکریم, اس کے ان کے جملے ان میں بھی اپنے اضافے سے بچ جائے. قرآن پاک میں رکوع اور پاروں کی تقسیم کس نے کی؟ طلحہ صاحب, بہت بہت زیادہ تحقیق کئی برس پہلے کرنی پڑ گئی تھی, ہمیں تو آج تک اس کا سراغ نہیں ملا. زیادہ سے زیادہ فتاوی تاتارخانیہ میں یہ ملتا ہے کہ سمرقند اور بخارا کے علماء نے قرآن کریم کا ایک رکوع متعین کیا جسے تراویح میں ایک رکوع کو پڑھا جائے تو 27ویں کی شب کو قرآن پاک پورا ہو جائے, اور وہ رکوعات کی تقسیم جو ہے یہ بڑی بھونڈی ہے, بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. صرف اس سلسلے میں سید سلمان ندوی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور وغیرہ وغیرہ ان پہ بہت شدید نقد کر رہے ہیں, ان کی رائے اس مسئلے میں وہ صحیح ہے. انہوں نے قرآن کریم کو بھی مرتب کیا ہے, اور وہ جو قرآن انہوں نے مرتب کیا ہے اپنے پڑھا ہے وہ بالکل درست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر رکوعات کی ترتیب بدلی جائے تو لوگ کہیں گے یہ نیا قرآن آ گیا, لوگوں کو اتنی سمجھ تو ہے نہیں, تو ایک اور مصیبت امت پہ چل پڑے گی, ایک اور عذاب آئے گا. اس لیے وہاں تک عثمانی صاحب وغیرہ کہتے ہیں ہمارے دور میں بالکل اس کو نہ چھیڑو, بس جو ہو گیا ہے ہو گیا, لوگوں کو پڑھنے دو, نہیں تو ایک نیا فتنہ پیدا ہوگا. تو دونوں آرام نے ذکر کر دی, اسے ہمیں پتہ نہیں چلا. صحابہ حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ دور تک گزرا. اب دیکھ لیں آپ جو قرآن کریم یہ لیبیا سے سعودیہ سے چھپتے ہیں ان میں رکوعات کی وہ تقسیم نہیں ہے جو ہمارے یہاں پاک و ہند میں رائج. آپ بیان کائنات صاحب آئیں, تفسیر سن رہی ہیں, لکھنا چاہتی ہیں واٹس ایپ پہ اپنے, میں اس کی اجازت, بھائی اس میں کون سی ایسی اجازت کی بات ہے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں, اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ان کے ذریعے تفسیر بھیجیں, اور کوئی اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہم یہ کہیں کہ سنا کرو. میں نے لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرنے سے پہلے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں 100 نفل ادا کروں گی اور صدقہ بھی کروں گی. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا، میں نے صدقہ بھی دیا، نفل بھی پڑھے، کھانا تقسیم ہو گیا، اور 80 نفل میں پڑھ چکی ہوں، لیکن میں امید سے تھی اور روزائے ہو گئے. عام دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دیتی ہوں اور حاجت کے نفل پورے کرتی ہوں. بی بی، کوئی چیز فاطمہ صاحبہ آپ کے ذمے نہیں رہی، کیونکہ بچہ ولادت پاتا، سانس لیتا، پھر وہ ولادت کا عمل مکمل ہوتا نا، وہی نہیں ہوا. تو جب وہ نہیں ہوا تو 100 نفل اور صدقہ جو آپ نے مانا تھا وہ بھی نہیں ہوئے. آپ نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو میں پھر کروں گی، تو اولاد تو ہوئی ہی نہیں. وہ تو ابتدائی جو بھی مرائل تھے اس میں، تو اس لیے نہ آپ پہ یہ 100 نفل ہیں، 80 آپ نے پڑھ لی ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. درود تنجینہ پڑھنا کیسا ہے، اس کے فوائد، ثمرات اور ریاضت پر تفصیلی رہنمائی فرمائیں. اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ درود شریف ہے اور مستحب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ اتنا سا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صلاۃ و سلام پیش کیا جائے، کیا امت کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے پاس سے بہتر الفاظ درود شریف کے بھیجیں، سلام بھیجیں، اردو میں، پنجابی میں، فارسی میں، عربی میں، یا یہ اجازت نہیں ہے اور صرف وہ درود پڑھے جائیں گے جو کتاب و سنت میں آئے؟ اختلاف اس پہ. ہمارے حنفی فقہا نے بہت وسعت اختیار کیا، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جو شخص جو بھی مناسب سے مناسب الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرے، ان الفاظ میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ولیعوذ باللہ، وہ سب صحیح، ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ان الفاظ میں شرک نہ ہو، بشرطے کہ ان الفاظ میں حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توہین نہ ہو. ہم سب سے زیادہ وسعت کے قائل ہیں اس میں. اس لیے جو درود تنجینہ ہے نا، اس میں وہ الفاظ ہی نہیں ہے جس سے کوئی بھی توہین ہے. اور اس کی بھی بنیاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کیا جاتا ہے، تم میں سے جو بھی سلام پیش کرتا ہے اس کا سلام وہاں حضرت کے یہاں پہنچتا ہے. اس لیے لوگوں، اچھے سے اچھے الفاظ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنو. پھر انہوں نے اپنے پاس سے ایک درود شریف بتایا، ان کا یہ پڑھا کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہترین الفاظ انہوں نے انتخاب فرمایا. ظاہر ہے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے. تو اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی طرح کا درود شریف جس میں شرک اور ایسی بے ادبی کے الفاظ نہ ہوں، اردو میں بنا دیں، فارسی میں بنا لیں، کیا حرج، کوئی حرج نہیں. نعتیں جو ہیں اس میں بھی یہی قاعدہ اور کلی ہے. تو اس لیے آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کے ذریعے سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. کیا بعید ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی فرمائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا عبداللہ صاحب نصیب کے ساتھ. بعض بزرگ کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھو، اگر کوئی پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، اور نہیں پڑھے گا تو ایسی فرض واجب تھوڑی ہے. بہنوئی بے روزگار ہیں، ذریعہ آمدن نہیں ہے، میں اپنی بہن یا بہنوئی کو صدقہ دے سکتا ہوں. صدقہ اور خیرات کے متعلق جو فرق ہے مختصراً بیان کر دیں. بھیا یہ بہت مرتبہ ہو چکا، آپ صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں. صدقہ اصل میں کہتے ہیں نیکی کو. تو آپ کسی کو 10 روپے دے دیتے ہیں، آپ کی نیکی ہے. صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفلی ہے، آپ کسی کو بھی دے دیں، ماں باپ پہ خرچ کر دیں، اولاد پہ خرچ کر دیں، سب نفلی صدقات. ایک ہے فرض اور واجب، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے فطرانہ ہے، جیسے قسم توڑ دیں تو اس کا کفارہ ہے. یہ جو فرض صدقات ہیں نا، یہ صرف انہی لوگوں کو دینے چاہیے جو اپنے معاشی حالات سے مجبور ہوتے ہیں، یہ ہر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا. تو نفلی صدقہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اور فرض اور واجب صدقہ اس کے لیے قیودات ہیں کہ اس پہ لگے گا، اس پہ نہیں لگے گا وغیرہ. خالہ نے دودھ پلایا، میری عمر 1.5 سال تھی، میری والدہ اس وقت گھر پہ نہیں تھی، اور انہوں نے والدہ سے پہلے سے اجازت لے لی تھی. بعد میں ایک اور دفعہ بھی میری والدہ کی اجازت سے خالہ نے مجھے دودھ پلایا، میں نے 2 مرتبہ ان کا دودھ پیا. اور میں نے سنا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے کم سے کم 5 مرتبہ دودھ پینا ضروری ہے. اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق میری خالہ کی بیٹی میری محرم ہے یا نہیں؟ فقہ شافعی میں 1-2 مرتبہ دودھ پینے سے کیا مراد ہے؟ 5 گھونٹ ہیں یا 2 گھونٹ ہیں؟ ضرورت کیا ہے آخر اس کی؟ سیدھی سادھی سی بات ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس معاملے میں بہت سخت, ہمارے سارے حنفی فقہا سخت. یہ بہن کا مسئلہ ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں ایک قطرہ بھی دودھ کا اگر حلق سے اتر گیا نا تو حرمت رضاعت ثابت ہو گئی, وہ بہن کے درجے میں آ گئی. اس لیے اسی پہ عمل ہونا چاہیے. امت کا اجماع ہے کہ شدید ضرورت کے بغیر محض اپنی خواہشات کے لیے کسی دوسرے مسلک کو اختیار کرنا جائز ہی نہیں. امام شافعی 5 فرماتے ہیں, ہمیں ان سے بھی بڑے فقہا معلوم ہیں جنہوں نے 10 گھونٹ بچہ بھر لے چوس لے اس کا فتویٰ دیا ہے. تو یہ کوئی ایسے تھوڑے ہی ہے. آپ جب حنفی فقہ پہ عمل کرتے ہیں تو احناف کے ہاں بچے نے 2 سال کی عمر تک کسی عورت کا 1 مرتبہ بھی دودھ پی لیا, 1 قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو یہ ہو جائے گی رضاعت ثابت. خالہ کی بیٹی جو ہیں وہ آپ کی بہن شمار ہوگی, یعنی کا قطن جائز بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شافعی فقہ پہ جانا وہ دوسرا گناہ ہے. ضرورت کیا ہے؟ جس فقہ پہ عمل ہو رہا ہے بس اس پہ آدمی کام کرتا رہے. بھائی کو ریفریجریٹر کی ضرورت تھی, وقت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے پیسے دیے کہ میں خرید کے لے آؤں. میں نے پیسے لیے کہ لے آتا ہوں, چنانچہ میں بازار گیا, پیسوں کی مجھے ضرورت تھی, میں نے خرچ کر دیے اور ایک جگہ قسطوں پر ریفریجریٹر لے کے بھائی کو دے دی. پھر ہر مہینے میں خود رقم ادا کرتا رہا اپنی آمدن سے. کیا میرے لیے ایسا کرنا جائز تھا یا ناجائز؟ اگر ناجائز تھا تو اب کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بھیا وہ پیسے امانت تھے, آپ نے امانت میں سے پیسے خرچ کر لیے. اب یہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ کی ضرورت زیادہ شدید تھی. ہمارے اس دور میں, پہلا ہوتا دور تو فتویٰ اور تھا, وہ تو پھر امانت میں خیانتی نا. ہمارے اس دور میں آپ کو اس پیسے کی کیوں ضرورت تھی, کیا مجبوری پیش آ گئی تھی, یہ اللہ جانے آپ جانے. آپ کو یہ جو کیا ہے آپ نے ریفریجریٹر لے کے دے دیا, بہت اچھا کیا. اس کی قسطیں بھی آپ نے ادا کر دی الحمدللہ, یہ بھی بہت اچھا ہوا, اس میں کچھ نہیں. لیکن وہ جو امانت کے درجے کی بات تھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 2 کام کر لیں. ایک تو اللہ تعالی سے عذر اور معذوری کہ پروردگار میں اس تو جانتا ہے ایسے حالات سے توبہ کر لیں, اور دوسرے یہ کہ بھائی سے کبھی بھی مجموعی طور پہ معافی مانگ لیں کہ بھائی آپ بڑے ہیں, میرے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, کوئی غلطی زندگی میں ہو. عید شبرات پہ آدمی کہہ ہی لیتا ہے نا, تو اس طرح کہہ لیں کہ بھائی اگر میں نے کوئی غلطی کر دی ہو تو آپ بڑے ہیں مجھے معاف کیجئے. ہمارے دور میں اس جرم کو نہ گنوائے, ورنہ لوگوں کے دل اتنے صاف نہیں ہوتے. وہ بھائی کے دل میں بیٹھ گیا نا کہ چھوٹا تو ایسے ہی میرے ساتھ دھوکے دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے, یہ ساری زندگی کے لیے گرا پڑ جاتی ہے. اس لیے اس میں نہ چاہے. والد جن کے پاس وافر مقدار میں مال اور جائیداد ہے, انہوں نے اپنی زندگیوں میں بیٹیوں کو نقد رقم 20-20 لاکھ بلا کر دے دی, ٹھیک, اور ان سے اسٹامپ پیپر پہ اقرار نامہ بھی لکھوا لیا کہ آئندہ میری کوئی بیٹی میرے مال اور جائیداد میں وارث نہیں ہوگی. ہر بیٹی کو 20 لاکھ دینے کے بعد اور لکھوانے کے بعد انہوں نے باقی ساری جائیداد بیٹوں کو دے دی, جو 20 کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی. تو کروڑوں بیٹوں کو دے دیے, 20-20 لاکھ پہ ٹال دیا. والد کی زندگی میں بیٹیوں کا اپنا حصہ میراث سے دستبردار ہونا کیا ہم بہنوں کے لیے ٹھیک تھا؟ اگر نہیں تو انتقال کے بعد بیٹیوں کا وراثت کا مطالبہ کرنا شرعاً درست ہوگا کہ نہیں؟ بالکل. اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی ہے نا, والد جس کو آپ کہہ رہی ہیں, ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ وہ بلا کر بیٹیوں کو وراثت سے یوں محروم کر دیتے. یہ انہوں نے غلط کام کیا. زندہ ہیں تو توبہ کرنی چاہیے, انتقال ہو گیا ہے تو اس وراثت کو بہن بھائیوں کو چاہیے کہ انسانیت اختیار کریں اور بیٹھ کے اس طریقے کے مطابق کریں جو شریعت نے کیا ہے تاکہ والد اس گناہ کے عذاب سے نجات پائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 99 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مرتے وقت اپنے آپ کو جہنمی کر دیتا ہے. پوچھا عرض کیا گیا کہ کیسے آپ نے بنایا جب وراثت کے حصے ٹھیک تقسیم نہیں کر, ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا, لیکن انہوں نے 20 لاکھ آپ کو دے دیے, ملکیت ثابت ہوگی. بیٹوں کو بلا کر جتنا بھی انہوں نے قبضہ کرا دیا وہ سب ثابت ہو گیا, اب کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اپنی زندگی میں یہ ایک چیز تقسیم کر دی تو یہ وراثت نہیں ہے, یہ ہبا ہو جائے گا, یہ گفٹ ہو جائے گا, یہ تحفہ ہو جائے گا. اور وراثت شریعت کی طرف سے ہوتی ہے. یاد رکھیں اس ساری چیز کے باوجود اگر والد زندہ ہیں تو 20-20 لاکھ ان کا جو بھائیوں کا ہے وہ دینے کے باوجود اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس میں بیٹیوں کا حصہ ہے. مثلا جس گھر میں وہ رہتے تھے بیٹوں کو بھی دے دیا, بیٹی کو بھی دے دیا, یہ گھر رہ گیا نا, اب اس گھر میں وراثت ہی چلے گی, کوئی بیٹا کوئی بھائی اپنے پاس نہیں رکھ سکے گا اگر انہوں نے کسی کو نہیں دیا, وراثت چلے گی. بچیوں کو کوئی ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتا. اور جب یہ سب تقسیم ہو گئی, اب کوئی بھائی یا بہن یہ سمجھتی ہے کہ اگر والد نے یہ جو جائیداد زندگی میں دی ہے, یہ میرے پاس مثلاً 10 کروڑ آ گیا ہے, اگر والد کا انتقال ہو جاتا تو اتنے اتنے لاکھ اور اتنے حصے میرے بنتے, اتنے حصے اس کے بنتے, اتنے حصے اس کے بنتے. اب اس کا قبضہ ہے, اس کے پاس ہے سب کچھ, اس کے لیے رکھنا بھی درست ہے کیونکہ گفٹ آیا. اس کے باوجود اگر وہ حصے کر کے اپنے والد کی وہ جو گفٹ تھا اسے چھوڑ کے بہنوں اور بھائیوں کو دے, اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے اور برکت بھی, اللہ تعالیٰ اسے برکت بھی دے گا بقیہ مال میں, اور اس کے لیے بظاہر یہی چیز ہے جو کہ اس کو کرنی چاہیے. کیا میں یہ درود شریف پڑھ سکتا ہوں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سیدنا علی کرم اللہ وجہ وسیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ وسیدنا الحسن رضی اللہ عنہ وسیدنا الحسین رضی اللہ عنہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کس نے منع کیا ہے بھیا؟ آصف صاحب ضرور یہ درود شریف پڑھیے کیونکہ اس کے آخر پہ پہنچ کے نا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بھی شامل کر دیا ہے, اس وجہ سے بھی درست ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ کو شامل کر دیا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل درود نہیں بلکہ ساری ان کی اولاد ان کے اصحاب کو لے لیا ہے, اس لیے اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. سوال آصف صاحب, آپ نے اناؤ سے بھیجا ہے یو پی سے کہ نجف کوفہ کربلا شہر کا جدید نام کیا ہے. یہ اس کے نقشے ہیں جو میرے پاس ہیں اور یہ لیٹسٹ اس کے میپس ہیں جو ہم نے ابھی نکلوائے ہیں اسی تحقیق میں کہ ہمارے دور میں مثلا کوفہ ہے تو کوفہ کا نام اب تک کوفہ ہی ہے, کربلا ہے تو اس کا نام کربلا ہی ہے. یہ آپ کا سوال اور اس کی یہ جو میپس ہیں, اب اصولاً تو یہ ہے کہ ہم آپ کو انڈیا بھیجیں تاکہ آپ اسے دیکھ لیں, لیکن یہ ہمارے ہمیں آتا ہی نہیں, سچی بات یہ کہ ہمیں نہیں آتا کہ کیسے اسے منتقل کرنا ہے. یہ آفتاب صاحب کے پاس چھوڑ رہا ہوں, آفتاب صاحب سے آپ بات کر کے منگوا بھی سکتے ہیں اگر ضرورت ہو.